الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة الزخرف کی آخری چند آیات ہیں سورہ زخرف میں حق جل مجدہ نے مختلف طریقے سے اپنے وجود کو اور اپنی توحید کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھایا اور اب بطور خلاصے کے انہی تین مضامین پر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اس سورت کا اختتام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود, وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی لائق عبادت ہے اور زمین میں بھی لائق عبادت ہے, وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے. وہو الحکیم العلیم, وہ بڑا حکمت والا ہے اور بڑا علم والا ہے, اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور اس کی کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جس سے وہ پورے طور پر باخبر نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ جس کی حکمت بالغہ ہو اور جس کا علم کامل ہو وہی عبادت کے لائق ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہو الذی فی السماء الہ, اور وہ ہے جو آسمان میں بھی لائق عبادت ہے زمین میں بھی لائق عبادت ہے, اس لیے کہ وہ بڑا حکمت والا ہے بڑا علم والا ہے اس کے پاس علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی بالغہ ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اور عالی شان ہے وہ جس کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان تمام چیزوں کی جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان سب چیزوں کی حکومت ہے. تو قدرت والا بھی ہے, حکمت والا بھی, علم والا بھی, قدرت والا بھی, سلطنت والا بھی, سطوت والا بھی. وَتَبَارَكَ الَّذِي عَلِي شان ہے وہ جس کے لیے آسمانوں کی حکومت بھی ہے, زمین کی حکومت بھی ہے, اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان سب چیزوں کی حکومت بھی ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ, آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ آپ مالک الملک ہیں, آپ حکومتوں کے مالک ہیں, آپ سلطنتوں کے مالک ہیں. پوری کائنات کی سلطنت پر آپ کا قبضہ ہے, آپ کی قدرت ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, آپ جسے چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں, جسے چھوٹی حکومت ملی وہ بھی آپ کے دینے کی وجہ سے ملی, اور جسے بڑی حکومت ملی وہ بھی آپ کے دینے کی وجہ سے ملی. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, آپ جسے چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں. کسی کو ملک کی حکومت دیتے ہیں, کسی کو ایک چھوٹے سے گھر کی حکومت دیتے ہیں, کسی کو مسجد کی حکومت دیتے ہیں, کسی کو کسی فیکٹری کی حکومت دیتے ہیں. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, جسے چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, اور جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں. بڑے بڑے حکمران رات کو سوتے ہیں تو حاکم ہونے کی حالت میں سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ان کی حکومت جا چکی ہوتی ہے. یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا عجیب نظام ہے, عجیب نظام. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, آپ جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلت عطا فرماتے ہیں. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, خیر آپ ہی کے قبضے قدرت میں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تولج اللیل فی النہار, آپ دن کو داخل کرتے ہیں رات میں, رات کو داخل کرتے ہیں دن میں. تولج اللیل فی النہار, آپ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں. وتولج النہار فی اللیل, اور آپ دن کو داخل کرتے ہیں رات میں, رات کو داخل کرتے ہیں دن میں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم سرما میں ہمارے یہاں سورج صبح 8 بجے طلوع ہوتا ہے, 8 بجے, اور موسم گرما میں سورج طلوع ہوتا ہے 5 بجے. تو رات 5 بجے ختم ہو جاتی ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت کاملہ سے رات کو دن میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں, اور موسم گرما اور سمر کے ختم ہونے کے بعد یہ رات دن میں داخل ہوتے 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 5 بجے سے 8 بجے کے حصے بھی قبضہ کر لیتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, آپ دن کو داخل کرتے ہیں رات میں, دن کو داخل کرتے ہیں رات میں. موسم سرما میں دن 4 بجے ختم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ ونٹر کے موسم سے آگے جب سمر کے موسم کی طرف دنوں کو بڑھاتے ہیں تو دن جو ہے وہ آہستہ 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 4 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کے وقت پر قابض ہو جاتا ہے. آپ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں, دن کو داخل کرتے ہیں رات میں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, آپ زندہ کو نکالتے ہیں مردے سے. وتخرج المیت من الحی، اور آپ مردے کو نکالتے ہیں زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں. یہ آیات، یہ دو آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کی تیاری فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قسم کرسی کے عالم میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر، فاقے اور دشمن کا خطرہ، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی درخواست پر خندق میں جو ایک بہت بڑی چٹان ظاہر ہوئی تھی اس پر کودال مارا، پھاوڑا مارا، اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی، دوسری مرتبہ مارا پھر روشنی نمودار ہوئی، تیسری مرتبہ مارا تیسری مرتبہ روشنی نمودار ہوئی، اور تین مرتبہ مارنے کے نتیجے میں وہ چٹان جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی وہ آٹے کی شکل، ریت کی شکل اختیار کر گئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، پہلی مرتبہ جب روشنی ظاہر ہوئی، دوسری مرتبہ ہوئی، تیسری مرتبہ ہوئی، تو الگ الگ مرتبہ یہ فرماتے رہے کہ مجھے اس روشنی کے اندر قیصر کے محلات نظر آ رہے ہیں، مجھے اس روشنی کے اندر کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، مجھے اس روشنی کے اندر یمن کی حکومت نظر آ رہی ہے. تو منافقین کہنے لگے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی حکومتوں کے خواب دیکھتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. عجیب آیات کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور ان آیات سے یہ پیغام دیا کہ آسمان زمین، آسمان و زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، بلکہ میری کائنات میں جتنا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب پر میری حکومت ہے، میری حکومت. سب سے پہلی آیت میں یہ بتایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہم حکومت جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ہم جسے عزت چاہتے ہیں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. کسی کو چھوٹی ذلت ملتی ہے، کسی کو بڑی، کسی کو چھوٹی عزت، کسی کو بڑی، کسی کو چھوٹی حکومت، کسی کو بڑی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر میں حاکم ہے، بیوی پر حاکم ہے، بچوں پر حاکم ہے، اور باہر اس کی کوئی حکومت نہیں، یہ بھی ایک حکومت ہے. اور دوسرا شخص ہے، وہ ایک ملک کے پورے رقبے پر حاکم. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی. یہ عزت ذلت، حکومت کا ملنا، حکومت کا چھننا، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے. اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یہ رات دن میں داخل ہو جاتا ہے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا پورا تعلق سورج سے ہے. سورج کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہوتا ہے؟ سورج جب اللہ جل جلالہ وعم منوالہ رات کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو سورج کو جلدی طلوع کرتے ہیں، تاخیر سے غروب کرتے ہیں. جب رات کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، دن کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، دیر سے سورج طلوع ہوتا ہے، دیر سے غروب ہوتا ہے. تو آسمان میں جو چاند ہے، دوسرے سیارے ہیں، دوسرے پلانٹس ہیں، ان میں انسان کو جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ سب سے بڑا سورج ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں جا کر کے روکے کہ یہ سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے. اور جب یہ سب سے بڑا ہے تو یہی میرا رب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن کو چھوٹا کرنا، رات کو بڑا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا، دن کو بڑا کرنا، بظاہر عمل سورج کا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے. سورج پر کنٹرول خدا کا ہے، خدا رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور یہ آسمانوں میں سب سے بڑا جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ سورج ہے. جب سورج پر اس کی قدرت اور اس کا قبضہ ہے تو سمجھ لو کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، سب پر اس کا اختیار چلتا ہے. تو پہلی آیت میں یہ بتلایا کہ اس دنیا میں جس میں تم رہتے ہو اس میں سب کچھ اس کا چلتا ہے، اور یہ نہیں کہ دنیا ہی کی حد تک ہے، اوپر چلے جاؤ اوپر بھی اسی کا اختیار. اور وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جہاں اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی انڈے سے مرغی پیدا کرتا ہے، انڈا بظاہر مردہ ہے، اس سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے. انڈے میں بھی حیات ہے، انڈے میں بھی زندگی ہے، لیکن قرآن مجید ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہمارے آبزرویشن اور احساسات کے مطابق بات کرتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے، سورج تو اپنی جگہ پر ہے، یہ پوری زمین گھوم جاتی ہے، لیکن زمین کا گھومنا چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں جب اپنی گفتگو میں روز مرہ، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سورج گھوم نہیں رہا ہے، سورج اپنی اوربٹ میں اور اپنے محور میں گھومتا ہے، لیکن سورج کا غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا سورج کے گھومنے کی وجہ سے نہیں، یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہے. لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ زمین گھوم گئی. تو ہمارے جو احساسات ہیں، ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے اس کے مطابق قرآن بات کرتا ہے. جیسے باپ سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب اپنے بچے سے بات کرتا ہے تو اس کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ہم سب نادان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نادانی کو سامنے رکھ کر ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اس کا خیال کر کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وتخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مرغی کو پیدا کرتے ہیں جو زندہ ہے، مردے سے جو انڈا ہے، انڈے میں بھی زندگی ہے، انڈے میں بھی زندگی ہے، انسان کے نطفے میں بھی زندگی ہے، لیکن ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یہ بے جان ہے انڈا، اس میں سے اللہ تعالیٰ مرغی بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، اور پھر مرغی سے انڈا نکلتا ہے، زندہ سے مردہ. ایک بیج ہے، بیج جو ہمیں مردہ نظر آتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ درخت کو نکالتے ہیں، اور اسی درخت پہ پھل لگتا ہے، اس پھل سے پھر اللہ تعالیٰ مردہ بیج کو نکالتا ہے. یہ تفسیر بھی اپنی جگہ پر ہے، اسے کہ قرآن مجید میں جو علوم ہے اللہ اکبر، اس میں آپ غور کرتے چلے جاؤ، بشرطے کہ علم صحیح ہو، عقل سلیم ہو. علوم کا خزانہ کلام اللہ، اللہ کا کلام. اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ حی سے مراد روحانی اعتبار سے زندہ، اور میت سے مراد روحانی اعتبار سے مردہ. وتخرج الحی من المیت، اللہ تعالی کافر مردے سے، کافر مردے سے مؤمن زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالی کبھی کبھی مؤمن زندہ سے کافر مردے کو پیدا کرتا ہے. مؤمن جو ہے وہ روحانی اعتبار سے زندہ، اور کافر روحانی اعتبار سے مردہ. تو مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ. اور مؤمن ہے لیکن گنہگار ہے، تو اعمال کے اعتبار سے مردہ. اور مؤمن ہے اور ولی ہے، اعمال کے اعتبار سے زندہ. تو کبھی کبھی ولی کے پیٹ سے فاسق اور فاجر اور گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فاسق اور فاجر کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتا ہے. زندے کو پیدا کرتا ہے مردے سے، مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے. اس میں کیا اشارہ کیا؟ اس میں اشارہ یہ کیا کہ ہماری حکومت صرف اس زمین کی حد تک نہیں ہے، ہماری حکومت صرف آسمانوں کی حد تک نہیں ہے، روحانی دنیا جس کی بنیاد پہ مرنے کے بعد کی زندگی میں فیصلے ہونے والے ہیں اس پہ بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت ہے، وہ بھی ہماری حکومت سے باہر نہیں ہے. اب جب ہمارا قبضہ زمین پر، ہمارا قبضہ آسمانوں پر، ہمارا قبضہ روحانی دنیا پر، تو پھر اگر ہمارے نبی کو اور نبی کے صحابہ کو اس قسم پرسی کے عالم میں بھی ہم قیصر اور کسرا کے محلات کا مالک بنا دیں تو کون روک سکتا ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، آپ بے حساب جسے دیتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی حکومت ہے میرے بھائیوں کہ وہ تبارک الذی عالی شان ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں کی حکومت ہے، زمین کی حکومت ہے، ان سب چیزوں کی حکومت ہے جو خدا کی کائنات میں ہے، آسمان اور زمین کی. جب اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ، تو ہمیں اگر کچھ بھی چاہیے اس کی حکومت میں سے تو ہمیں اس کو اپنا دوست بنانا چاہیے. وہ ہمارا ہو گیا تو سب کچھ ہمارا. تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، آپ حاصل نہیں تو کچھ حاصل نہیں، آپ حاصل ہوئے تو سب کچھ حاصل. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اور پھر اللہ کے علم کی طرف بات آ رہی کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے، ماضی میں کیا ہے، اس وقت کیا ہے، مستقبل میں کیا ہے، اسی کے پاس علم ہے. اس لیے کہ وہ سب کا رب ہے، سب زمانوں کا رب، سب جگہوں کا رب، اور سب مخلوقات کا رب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ. تو وعندہ علم الساعہ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ فرما دیجیے لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، وہ قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، وہی ظاہر کرے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. من مسئول عنہا بعلم من السائل، حضرت جبریل نے کہا کہ قیامت کے بارے میں جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے. کیا مطلب؟ آپ کو بھی پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں، اس لیے اللہ جانتا ہے. وعندہ علم الساعہ، تو جس کا علم اتنا کامل ہو تو وحدہ لا شریک لہ بھی وہی ہو سکتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یاد رکھو کہ تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور قیامت کے دن اس کے دربار میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اور یاد رکھو کہ یہ معبودان باطلا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انہیں تمہاری سفارش کا بھی قیامت کے دن اختیار نہیں ہوگا. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، انہیں دوسرا کچھ کرنے کا تو اختیار نہیں، سفارش بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ سے اتنا بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کو معاف کر دو. سفارش کا حق کس کو ہوگا؟ الا من شہید بالحق وهم يعلمون، سفارش کا حق ان لوگوں کو ہوگا جنہیں اللہ تعالی اختیار دے گا. اور اللہ اختیار کس کو دے گا؟ اللہ اختیار دے گا ان لوگوں کو جو حق کی گواہی دیتے ہیں، جو حق کا اقرار کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. وہم یعلمون، ایمان لاتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، جو حق کی گواہی دیتے ہیں، صرف زبانی نہیں، نفاق کا معاملہ نہیں کرتے، زبان سے جو کہتے ہیں دل بھی ان کا یقین کرتا ہے. تو جو لوگ حق کی گواہی دیتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان میں سے جس کو چاہے گا یہ اختیار دے گا. انبیاء کو اختیار ہوگا، انبیاء کے علاوہ صحابہ میں سے بہت سو کو اختیار اللہ دیں گے، صحابہ کے علاوہ اولیاء میں سے بہت سو کو اختیار ہوگا، علماء کو اختیار دیا جائے گا، حافظوں کو اختیار دیا جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اور اس کو سفارش کا حق دیا جائے گا 10 آدمیوں کے بارے میں کہ تیرے گھرانے میں ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کر کے جنت میں لے جا. تو بھائی سفارش کا حق کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جو مؤمن ہوں گے، مؤمن جنہوں نے حق کی گواہی دی اور اس کا یقین بھی رکھا. اور وہ سفارش کس کے لیے کر سکیں گے؟ اہل ایمان کے لیے، انہی کے لیے کر سکیں گے جو مؤمن ہیں مگر گنہگار. تو سفارش کا حق ایسے لوگوں کو ملتا ہے. معبودان باطل بت ان کو اس کا اختیار نہیں ملے گا. اور اگر تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، انبیاء کی عبادت کرتے ہو، تو تم شاید اس غلط فہمی میں رہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ہم عبادت کرتے ہیں تو انبیاء کو تو سفارش کا حق ملنے والا ہے. تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ سفارش کا حق ایمان والوں ہی کو ملے گا، اور وہ سفارش انہی کے لیے کر سکیں گے جو ایمان والے ہیں. تو جو انبیاء کی عبادت کرتا ہے ان کے لیے وہ سفارش نہیں کر سکیں گے. اور اللہ تعالی اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس صورت میں جو کچھ بھی کہا کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ ہی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہی قدرت والا ہے، لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس سلسلے میں تو آپ اگر ان سے بھی کہیں تو یہ ہمارے ساتھ متفق ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، آپ اگر ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو یہ سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی دہریہ کے علاوہ جو خدا کو نہیں مانتے، باقی جتنے مذاہب والے ہیں، ان سب کا عقیدہ خالقیت کے بارے میں یہ ہے کہ صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے کہ بھائی پیدا کیے جانے کے بعد پوری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے، تو اس میں پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تدبیر کے معاملے میں کہ بھئی کوئی خدا دے، کوئی جو ہے وہ بیٹے دینے کا ذمہ دار ہے، کوئی رزق دینے کا ذمہ دار ہے، کوئی پانی پلانے کا ذمہ دار ہے، کوئی شفا دینے کا ذمہ دار ہے، لیکن خالقیت کے بارے میں پوری دنیا میں تاریخ میں کوئی ایسا مذہب وجود میں نہیں آیا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بھئی پیدا کرنے میں بھی اللہ کا کوئی شریک ہے. اس معاملے میں سب کا اتفاق رہا ہے، یعنی اللہ کی یہ قدرت کہ ایسا کوئی فرقہ پیدا ہی نہیں ہوا جس نے آج تک یہ کہا کہ بھائی ہمارا یہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس معاملے میں سب کا اتفاق. تو اللہ کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھو، اس لیے کہ سب سے بڑا کام تو پیدا کرنا ہے، سب سے بڑا کام، پھر روزی پہنچانا یہ چھوٹا کام، کھلانا پلانا یہ چھوٹا کام، لباس پہنانا یہ چھوٹا کام، سب سے بڑا کام پیدا کرنے کا. ذرا ان سے پوچھو، ان میں سے کسی سے بھی، کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب اللہ ہی نے پیدا کیا، سب سے بڑا کام اس نے کیا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ پیدا اس نے کیا اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے نام، پیدا اس نے کیا اور پیشانی اس کے سامنے جھکاتے ہیں. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس آیت کو ختم فرما رہے ہیں. وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس میں حضرات مفسرین کی مختلف رائے ہیں، ان میں سے آپ حضرات کی خدمت میں دو عرض کرنا چاہتا ہوں. وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ وکیل ہی جو ہے حضرات علماء اس کو سمجھ سکیں گے، اس کا تعلق علم الساعہ کے ساتھ ہے کہ وعندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اللہ ہی کے پاس اس کے محبوب پیغمبر کے اس قول کا بھی علم ہے کہ محبوب پیغمبر لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کے اس بلانے پر لبیک کہتے اور اسے خیر خواہ سمجھتے، یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں. تو رسول اندر اندر دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے، کڑن محسوس کرتا ہے، اور اللہ سے شکایت کرتا ہے، یا رب اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایسے لوگ ہیں جو میری بات پر ایمان نہیں لاتے. تو ہمارا رسول جب تنہائی میں سجدے میں گر کر روتا ہے اور ہمارے دربار میں شکوا کرتا ہے، یا جب اس کی تکذیب کی جاتی ہے دل دل میں وہ روتا ہے اور شکوا کرتا ہے کہ یا رب اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم چاہے دنیا میں کسی کو نہ ہو کہ ہمارے دل نبی کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جس اللہ کے پاس قیامت کے وقوع کا علم ہے وہی اللہ اپنے نبی کے دل کی اس کڑن کو بھی دیکھ رہا ہے، وکیل ہی، اور اللہ کے پاس علم ہے اس کے محبوب پیغمبر کے اس کہنے کا کہ یا رب اے میرے پروردگار، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک تو ہماری بات کو تسلیم نہ کرنا اور انکار کرنا، اور انکار اس حد تک کرنا کہ ہمارا نبی تمہاری شکایت بھی کرنے لگے. تو اگر تم صرف انکار کرتے اس پر بھی تمہیں سزا ملتی، لیکن اس طرح انکار کرنا کہ ہمارا نبی تمہاری شکایت کرنے پہ مجبور ہو جائے تو تمہاری آخرت میں کیسے پکڑ ہوگی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد جو اللہ کو نظر آ رہا تھا، تو اللہ نے تسلی پر اس آیت کو ختم کیا، فاصفح عنہم وقل سلام، اے میرے پیغمبر آپ فکر نہ کیجئے، اس سے بے روخی اختیار کر لیجئے، بہت زیادہ دل ان میں نہ لگائیے. فاصفح عنہم، جیسے ایک صاحب ہوں وہ کسی کے ساتھ کسی معاملے میں لگے رہے اور ادھر سے بالکل اعراض اور مخالفت، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ اب آپ ان کو رہنے دیجئے، آپ ان سے اب تعلق کاٹ دیجئے. تو فاصفح عنہم، آپ ان سے بے روخی اختیار کر لیجئے، بہت زیادہ دل نہ لگائیے، اس لیے کہ دل لگاتے ہیں تو آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. وقل سلام، اور ان سے کہہ دیجئے کہ السلام علیکم. تو یہاں السلام علیکم کا مطلب وہ ہمارا سلام نہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا جائز نہیں ہے. غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام علی من اتبع الہدا. تو یہاں سلام سے مراد وہ ہمارا اصطلاحی شرعی سلام نہیں، سلام کا مطلب ہے کہ جیسے ہم بھی کہتے کہ بھائی بھائی ہم نے تمہیں السلام علیکم کہہ دے، وہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان سے تعلق کو کاٹ دو. تو فاصفح عنہم، ان سے بے روخی اختیار کر لیجئے، وقل سلام، اور ان سے السلام علیکم کہہ دیجئے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا کہ اس تکذیب کا خمیازہ جب بھگتیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ وکیل ہی کا تعلق اوپر کے ساتھ نہیں ہے، یہ واو قسم کے لیے آیا ہے، وکیل ہی یا رب، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اس لیے کہ اتنے سارے دلائل بیان کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے نبی کے دل کو زخم پہنچتا تھا تو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ وکیل ہی یا رب، یعنی اللہ کا نبی جو ہے اس کے دل پر ٹھیس پہنچتی تھی اور بے اختیار یا رب کہہ اٹھتا تھا. کیا درد ہوگا امت کا، کیا درد ہوگا، کیا تکلیف ہوتی ہوگی. تو یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، پوری بات نبی کی نہیں، صرف یا رب. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے نبی کے درد کرب اور بے چینی میں یا رب کہنے کی، اس کی زبان سے جو یا رب کا لفظ نکلتا ہے اس کی میں قسم کھاتا ہوں، اور میں اس کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے میرے نبی زیادہ فکر مت کر، فاصفح عنہم، ان سے بے روخی اختیار کر، وقل سلام، اور سلام مقاطعہ اختیار کر لے، خدا حافظ، السلام علیکم، فسوف یعلمون، یہ تیری بات پر اس وقت عمل نہیں کر رہے ہیں، ان قریب انہیں پتا چل جائے گا، یا تو دنیا ہی میں پکڑ آ جائے گی یا مرنے کے بعد کی پکڑ تو ہے ہی ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کما حق ہو عمل کرنے والا بنا دے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سورۃ الزخرف میں جتنے مضامین تھے اور جو بیان کیے گئے، جو سمجھ میں آئے، سمجھ میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے دل کی حقیقت بنا دے، اور جو مضامین سمجھ میں نہیں آئے، جو بیان نہیں کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے سے زیادہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں وابستگی نصیب فرمائے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور مسلمان اسی کو کہتے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. انہوں نے قرآن سے وابستگی رکھی, اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہمیں ذلت ملی. اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو دوبارہ قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالی اس درس قرآن کا جو سلسلہ ہے, آگے کی جو صورتیں ہیں, جو صورتیں باقی رہ گئی ہیں, اللہ تعالی ان کے پورا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے. اللہ تعالی وقت میں بھی برکت دے, صحت میں بھی برکت دے, علم میں بھی برکت دے, عمل میں بھی برکت دے, اور اللہ تعالی جو ہے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا.